الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العظيم دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک مخصوص لابی مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ سزائے موت کو ختم کیا جائے اس مطالبے کا پس منظر کیا ہے اور ناموس رسالت کا پاکستان میں موجود قانون اس میں نقب زنی کی کوششیں کیا ہیں یہ بحث تو اپنی جگہ ہے لیکن اس کا نقصان معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جرائم وہ سٹریٹ کرائم ہوں یا دہشت گردی ڈکیتی اور قتل و غارت گری ہو مسلسل بڑھ رہے ہیں جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی اور سزا کا مؤثر نظام موجود نہ ہونا جرائم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات بنیادی طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام مجرم کی حمایت کی بجائے مظلوم کی حمایت کرتا ہے جبکہ دیگر قوانین مجرم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں جرم پر کنٹرول کرنے اور مجرموں کے لیے راہیں مسدود کرنے میں سب سے بڑا ذریعہ نظام عدل کا قیام ہے بے لاگ عدل اللہ تعالی نے قرآن کریم میں عدل کے قیام پر بہت زور دیا ہے اللہ تعالی نے نظام کائنات کو عدل پر قائم کیا ہے اس وسیع تر کائنات میں بے حساب سیارے گھوم رہے ہیں کئی زبردست قوتیں گردش میں ہیں ان سب کے درمیان کمال درجے کا عدل اور توازن قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام توازن کو میزان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان اس میں قائم کر دی ہے، کائنات کا پورا نظام اس میزان پر قائم ہے. اگر میزان کائنات میں ذرا سا بھی تغیر ہو تو پوری کائنات زلزلہ قیامت کا شکار ہوگی. کائناتی علوم کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ زمین یا کسی بھی دوسرے سیارے کی کشش ثقل میں فرق آ جائے تو نہ صرف نظام شمسی درہم برہم ہوگا بلکہ دیگر نظاموں پر بھی بہت تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. اسی طرح حرکت کا جو تغیر ہے، یہاں تک کہ نظام شمسی کے درجہ حرارت کی جو حد مقرر ہے اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی کے اثرات ناقابل تصور ہوں گے. انسان کی بقا اور اس کا ہم جہتی ارتقاء اور کرۂ ارض پر عدل اجتماعی کے نظام کا قیام اور امن عامہ کے قیام کے لیے اللہ تعالی نے جہاں طبیعیاتی عوامل کی ایک میزان قائم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سماجی میزان بھی قائم کی. جیسے میزان طبیعی میں خرابی سے انسان ہلاک ہوتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک میزان ہے جو انسان کے وجود میں 12 نظام قائم اللہ نے کیے ہیں اور کام کر رہے ہیں. وہ طبیعی جو میزان ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ انسان کے لیے مہلک ہے، ایسے ہی میزان سماجی میں اگر خرابی ہو تو وہ بھی انسان کے لیے مہلک ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ، اللہ تعالی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو. ولا تطغوا فی المیزان ولا تخسروا المیزان، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. اکثر مفسرین نے اس مقام پر میزان سے مراد عدل لیا ہے، عدل. وہ ان آیات میں انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چونکہ ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو، ایک متوازن کائنات جس کا سارا نظام عدل پر قائم ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل قائم کرنا ہو. جس خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر میزان رکھی ہے جس پر یہ کائنات قائم ہے، وہی خالق یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں اسی توازن اور عدل و انصاف کو قائم کریں، اس میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کریں، ورنہ سارا سماجی اور معاشی نظام تباہ ہو کر رہتا ہے. نظام عدل میں گڑبڑ، نظام عدل میں گڑبڑ پورے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیتی ہے، اور یہ فساد انسان کی صرف دنیا نہیں بلکہ اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات پر ذرا آپ کی توجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلات و تسلیمات کی بعثت کا ایک نمایاں مقصد یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء تشریف لا کر انسانوں کے درمیان نظام عدل و انصاف قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان، یعنی دستور حیات کوڈ آف لائف اور نظام عدل اتاری، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو. اسی طرح سورہ شورا میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ تعالی نے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں حق پر مبنی نازل کی اور قواعد و ضوابط عدل بھی اتارے، تاکہ ان عادلانہ قوانین کے تحت انسانوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں، انصاف پر عدل پر مبنی فیصلے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے قیام عدل کا اعلان قرآن کریم میں ان الفاظ میں کرایا، سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ضابطہ فوجداری اور ضابطہ دیوانی میں ایسے بہترین اصول اور قواعد دیے جو جرائم کے سدے باب، بد امنی کے ازالے اور جان مال اور عزت و آبرو کے تحفظ اور عدل و انصاف کی فراہمی کا یقینی ذریعہ ہے. آپ دیکھیں اسلامی فقہ میں شخصی امور یعنی پرسنل لا، جرم و سزا یعنی کرمنل لا، اور باہمی تنازعات جھگڑے سول اور پروسیجرل لا، بین الاقوامی امور اور تعلقات انٹرنیشنل افیئر لا، اور سیاست اقتدار یعنی نظم مملکت اور ریاست اور امور انتظامی کانسٹیٹیوشنل لا سے متعلق ہدایات اس طرح واضح ہیں کہ جیسے باہمی معاملات، یہ جو باہمی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہیں، اور عبادات کے بارے میں بالکل واضح ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، عدل سب سے پہلے خود اللہ تعالی کی صفت ہے. اللہ تعالی نے کہ قرآن کریم میں جو ہم 99 نام پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے پہلے صفحے پر 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام عادل ہے، عادل، عدل والا. سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کے عملی عدل کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. سورہ احزاب میں اللہ تعالی کے عدل قولی کا ذکر ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں ہے، واللہ یقول الحق، اللہ تعالی صرف حق کے ساتھ فیصلہ ہی نہیں بلکہ بات بھی کہتا ہے تو حق بات کہتا. سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات پوری ہوئی سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ. گویا رب کا قول بھی سچا ہے، سچا بھی ہے اور عادلانہ بھی ہے. اور قرآن یہ بتا رہا ہے
کہ عدل و انصاف صرف نظم سلطنت کے ساتھ یا عدلیہ اور مقننہ کے ساتھ لازم اور مخصوص نہیں ہے کہ عدالت ہی انصاف کرے گی اور مقننہ ہی اس پر مجبور ہوگی کہ وہ سارے نظام کو عدل میں ہی ڈھالے، نہیں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں عدل کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اعمال اور عبادات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و توازن اختیار کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عبادات کرتے ہوئے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتا ہوا نہیں تھکتا، اس لیے اپنی اس عبادات کے نظام میں بھی عدل اور توازن کو برقرار رکھو. چند دن انتہا درجے کے اعمال نفلی کرتے چلے جانا اور پھر باقی اوقات میں اس کو بالکل چھوڑتے چلے جانا، اس کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم قائما بالقسط. خود اللہ تعالی نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، خود گواہ، اور فرشتے اور اصحاب علم و دانش بھی اس کے گواہ ہیں، اس سچائی کے گواہ ہیں، اور وہی اللہ قائم رکھنے والا ہے نظام کائنات کو عدل کے ساتھ. وہ نظام کائنات قائم رہے گا عدل پر، اور جو ہی عدل سے سسٹم ہٹ جائے گا پھر نظام کا برقرار اور قائم رہنا یقیناً دشوار ہوتا چلا جائے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نظام عالم محض عدل کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ سارے جہان کی بقا کا دار و مدار عدل پر ہے. اس لیے قرآن کریم نے زندگی کے نمایاں شعبوں میں الگ الگ طور پر عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. معاشرتی اور عائلی زندگی میں انصاف اور عدل کی شدید ضرورت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے ہاں ایسی صورتحال ہے. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں اور تم انصاف کو برقرار نہیں رکھ پائے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ ایک پر ہی کفایت کرو، کیونکہ عدل ضروری ہے. معاشرے کے کمزور اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا لوگ آسان سمجھتے ہیں، اس لیے کمزوروں کا خاص طور پر ذکر کر کے ان کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان یتیموں سے خاص کر یہ ہے کہ انصاف کو ملحوظ رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ بَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، جب ہم ان کو مال دیتے ہیں اور آسانیاں دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرا بڑا ریگارڈ کیا ہے، مجھ پر مہربانی کی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، اور جب ہم آزماتے ہوئے اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری انسلٹ کر دی ہے، ہم نے نہیں ایسا کیا، تمہارے رویوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بل لا تکرمون الیتیم، اور ان رویوں میں سے ایک رویہ یہ ہے کہ تم نے یتیموں پر شفقت چھوڑ دی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے پر تم نہ خود آمادہ ہوتے ہو نہ اوروں کو ابھارتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور خوب بھرپور طریقے سے میراث حقداروں میں بانٹنے کی بجائے خود کھانے کی کوشش کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کی محبت میں کھب گئے ہو. اصل آزمائش میں پڑنے کی وجہ یہ ہے, ان تقوموا للیتاما بالقسط, یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. عام معاملات میں عدل اور توازن کی زیادہ ضرورت ہے, اور خصوصاً روزانہ کی خرید و فروخت میں اور وزن اور پیمانے میں انصاف کی ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالی نے فرمایا, وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, وزن اور پیمانے میں کمی کرنے سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بہت وسیع ہے, لہذا تم نے ناپ تول میں انصاف کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. نہایت حقیر کمی کرنے سے, نہایت حقیر کمی کرنے سے, چونکہ جو تول رہا ہے اور ناپ رہا ہے وہ کتنے کا داؤ لگائے گا, کسی کو 5 روپے کا, کسی کو 6 روپے کا, کسی کو 10 روپے کا, پیٹرول بیچنے والے شاید 100 روپے کا, 200 روپے کا, لیکن اس سے انسان کے گھٹیا پن کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے ایسا کرنے سے انسانی روح میں انتہائی اخلاقی گندگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے, اور انسان اندر سے مسلسل گند سے بھرتا چلا جاتا ہے. عدالتی معاملات اور لکھت پڑھت خصوصاً تحریری دستاویزات کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے, وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, باہمی قرارداد دستاویز لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے, انصاف کے ساتھ لکھے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اب آپ دیکھیے کہ عدل کا لفظ کس طرح مسلسل استعمال ہو رہا ہے. پھر جس کے ذمے قرض ہے, اگر وہ کم عقل ہے یا معذور ہے اور ضعیف ہے یا خود اپنے مطلب کو واضح نہیں کر سکتا ہے, تو جو آدمی اس کا مختار ہے, مختار عام ہے یا مختار کار ہے, وہ عدل اور انصاف کے ساتھ صحیح بات بولتا چلا جائے تاکہ کاتب اس کو صحیح لکھے. عدالتوں سے فیصلہ کرتے وقت, کسی بھی جگہ کسی فریق کے بارے میں گواہی دیتے وقت, یا کسی فرد کے بارے میں رائے دیتے وقت, کسی فرد کے بارے میں رائے دیتے وقت, وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بارے ذریعے سے رائے ہو, وہ کسی اور گواہی کے ذریعے سے رائے ہو, اکثر لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. اپنے اور پرائے کے بارے میں لوگوں کے پیمانے مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو, سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے بعد تشریف فرما تھے تو ایک چرواہا حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے عرض کیا, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے کیا اعزاز ہوگا؟ آپ نے فرمایا, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. قرآن کا یہ اعلان ہے کہ اگر یہ پلٹ کر آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور ایمان اختیار کر لیتے ہیں اور اعمال اختیار کر لیتے ہیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, لہذا تم ہمارے بھائی ہو. اس نے کہا, ٹھیک ہے, مجھے کلمہ پڑھائیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ یہ خیبر کے یہودیوں کے بکریوں کا ایک ریوڑ ہے میرے پاس,
جس میں کئی سو بکریاں ہیں اور مویشی ہیں، یہ بھی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ جن کے ہیں انہیں واپس دے کر آؤ. اس نے کہا حضور یہ تو آپ کے دشمنوں کے ہیں. فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے کہ جس کا جو ہے اپنے اور پرائے کا فرق کیے بغیر اور اپنے اور پرائے کے درمیان امتیاز کیے بغیر عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کسی کے بارے میں رائے دو تو انصاف پر مبنی رائے دو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر سچائی پر ڈٹے رہنا اور انصاف کے مطابق گواہی دینا، دینے والوں میں سے بننا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، تم انصاف ہی کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب. جیسے دشمنی کو عدل و انصاف میں رکاوٹ نہ بننے دینے کا حکم دیا کہ جیسے دشمنی عدل و انصاف میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بالکل اسی طرح دوستی اور محبت اور رشتہ داریوں کو بھی رکاوٹ بنانے کی ممانعت کر دی. سیدنا خالد ابن ولید نے ایک علاقے کے لوگوں کے ساتھ جب مصالحت کی اور مصالحت میں جو معاملہ طے ہوا کہ ہمیں تحفظ فراہم کرنے کا جو صلہ مالی طور پر ہم دیں گے، وہ جتنی رقم طے ہوئی اس سے زائد کچھ تحفہ جات اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو پیش کیے، اور آپ نے وہ سارے تحفے سمیت وہ مال بھی جب خلافت کو بھیجا تو خلیفہ وقت نے جواب میں ان سے کہا کہ جس مال پر ان سے ان کے تحفظ کا معاہدہ طے ہوا ہے اس کے بعد ان تحفوں کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، یہ تحفے اس مال میں حساب کر کے باقی سارے کا سارا مال ان کو واپس کر دیا. ایک سسٹم ہمارے دین نے جو تعلیم دیا کہ جیسے دشمنی کو عدل و انصاف میں رکاوٹ نہ بننے دینے کا حکم دیا، بالکل اسی طرح دوستی اور محبت اور رشتہ داریوں کو بھی رکاوٹ بنانے کی ممانعت کر دی. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا اپنا اس میں نقصان ہی ہو یا ماں باپ یا رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولی بہما، فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اگر وہ دولت مند ہیں یا غریب اور نادار ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی پیروی نہ کرو. اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے پوری طرح باخبر ہے، اور تم نے جن کی حمایت میں یہ سب کچھ کیا ہے وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، اور تم اس جرم کے اللہ کے ہاں جواب دے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لا تذروا بازرۃ وزر اخرى، جن کے بوجھ آج تم اٹھا رہے ہو اور جن کے لیے حرام کما رہے ہو
اور جن کے لیے اپنے قبر میں انگارے جمع کیے چلے جا رہے ہو یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر کوئی کسی کو بلائے گا کہ آؤ میرا بوجھ کچھ اٹھا لو تو وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بوجھ نہیں اٹھا پائے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبتی و بنیه. اس دن بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے رشتہ داروں سے اولاد سے انسان بھاگے گا. اور لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی. اس دن ہر انسان اس حالت میں ہوگا کہ اس کو دوسروں سے وہ بالکل بے پرواہ کر کے رہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اگر تم انصاف کرنے میں اپنے نفس کی پیروی نہ کرو, تمہیں نہیں کرنی ہے, اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے پوری طرح باخبر ہے. اسی طرح دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرانا بھی ایک عدالتی معاملہ ہے. اس لیے اس میں بھی عدل و انصاف کرنے کا قرآن نے حکم دیا. سورہ حجرات میں ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال شروع کر دیں اور لڑائی شروع کر دیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کے درمیان مصالحت کراؤ. فَإِن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرانے میں عدل اور انصاف کے دامن کو مت چھوڑو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, عدل اور انصاف قائم کرو. عدل اور انصاف حکومت اور سلطنت کی عمارت کا اہم ستون ہے. اس لیے حاکم کا پہلا فرض یہ قرار دیا ہے کہ وہ عدل کرے. سورہ نساء میں ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو. وہ امانت مالی صورت میں ہو یا اقتدار کی صورت میں ہو, الى اہلھا جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو. اور حضور نے فرمایا, اذا بسد الامر الى غیر اہلہ, جب منصب ان لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں گے جو اس کے اہل نہیں ہیں, فانتظر اصلاح, پھر قیامت کے آنے کا انتظار کرو. قیامت کی جو 15 نشانیاں بیان کی گئیں ان میں سے ایک یہ نشانی حضور نے بیان فرمایا. اور حضور نے فرمایا, اگر کوئی شخص کسی منصب پر فائز ہوا ہے مسلمانوں کے منصب پر اور اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو, اپنے کسی تعلق دار کو اس کی اہلیت کے باوجود مسلمانوں کے کسی منصب پر فائز کر دیا, فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی پھٹکار ہے, نہ اس کے فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. انصاف کو ہر جگہ پر قرار رکھنے کا حکم دیا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. جب ان لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل پر مبنی کرو. مفسرین کی ایک رائے میں امانات سے مراد بھی منصفانہ فیصلے. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, رحمہ اللہ, انہوں نے خطبے میں, جمعے کے خطبے میں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اس آیت کو شامل کرایا. اور آج تک ہر جمعے کے خطبے میں خطیب یہ آیت پڑھتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی اور آیت نازل نہ ہوتی تو یہی آیت انسانوں کی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کے لیے کافی تھی. کہ ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے. اس عدل سے بڑھ کر جو اونچا درجہ ہے وہ احسان. تفصیل کا وقت نہیں. حکومتی عہدیداروں کے یہ فیصلے دوست دشمن مسلمان کافر سب کے لیے یکساں عدل و انصاف کے ساتھ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے معاملات کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِذَا حَكَّمْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے معاملات میں بھی انصاف پر مبنی فیصلہ کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نہ مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے، نہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے، نہ غریب اور امیر کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک عیسائی شہزادہ اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے رفقاء سمیت خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتا ہے، اور طواف کرتے کرتے اس کے طواف کی چادر پر ایک غریب آدمی کا پاؤں آ گیا اور اس کی چادر کھل گئی، تو اس نے پلٹ کر اس کو زور سے تھپڑ مارا، اور جس کو تھپڑ مارا گیا وہ روتا ہوا فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوا، کہا حضرت اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. تو اعظم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم شہزادے ہو گئے اپنی جگہ، یہ غریب ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے یہی تمہارے ساتھ کرے، اب یا تو تھپڑ کھاؤ یا اسے معافی یا اسے اس کو منا لو. رات کو وہ شخص چلا گیا اور دوبارہ عیسائیت میں پلٹ گیا. حضرت فاروق اعظم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کا کافر ہو جانا تو منظور ہے، لیکن انسان ان اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو مجروح ہونا ہم برداشت نہیں کریں. ہماری تاریخ اس سے بڑی بڑی ہے. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی ہندوستان میں کاندھلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں. ہندوستان کے ایک شہر میں ایک زمین پر یہ مسئلہ چل پڑا کہ یہاں مسلمان چاہتے ہیں مسجد بنائے اور ہندو چاہتے ہیں کہ یہ مندر کی جگہ ہے، یہاں مندر بنے گا. جب جھگڑا عدالت میں گیا تو ہندوؤں کی طرف سے کہا گیا کہ اگر مظفر حسین کاندھلوی آ کر بیان دے دیں عدالت میں کہ واقعتاً یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو ہم مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے. تو انگریز جج تھا، اس نے ان کو بلایا عدالت میں، نوٹس بھیجا. انہوں نے جواب میں کہا کہ میں انگریز جج کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. جج کو سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا آپ آ جائیں عدالت میں اور میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو کے آپ بیان دے دیں. عدالت میں آئے مظفر حسین مرحوم اور انہوں نے جج کی طرف پشت کر کے بیان دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری معلومات میں یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے. فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا. شور مچا کہ جناب فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا ہے. تو انگریز نے کہا کہ واقعتاً فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ان کے بیان پر ہوا ہے، لیکن میں یہ فیصلہ آپ کو سناؤں کہ مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے، اس لیے کہ حق پر مبنی فیصلہ ہوا. میرے بزرگوں اور دوستوں، حکمران کا عادل ہونا، امام عادل ہونا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان عدل قائم کروں. سات آدمی حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک تو فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. ورجلان تحابا فی اللہ، اور دو مسلمان جو آپس میں ایک دوسرے اللہ تعالی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور
اللہ اکبر
ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، اور ایک وہ اللہ کا بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، اور ان ساتوں میں سے پہلا وہ حکمران جو عدل قائم کرتا ہے، عدل قائم کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی رسول ہیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محصولات وصول کرنے کے لیے خیبر بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ محصولات کا جو نظام ہے یہ کہیں مکمل طور پر سن 8 ہجری میں قائم ہوا ہے. یہ جب وہاں گئے تو انہوں نے گندم کے 2 ڈھیر لگوائے، ایک ڈھیر ادھر برابر برابر 2 ڈھیر لگوائے، اور پھر فرمایا کہ چونکہ نصف نصف کا طے ہو گیا ہے، اگر تم چاہو تو ادھر والا اٹھا لو اور دوسرا بیت المال کے لیے ہے، اور اگر چاہو تو ادھر والا اٹھا لو اور دوسرا بیت المال کے لیے ہے. اب یہود نے رشوت دینا چاہی اپنی اس عادت کی مجبوری کی وجہ سے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسی شخصیت کا نمائندہ ہوں جو اس پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز، جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور تم سے مجھے شدید ترین نفرت ہے، لیکن ایک طرف محبت کی انتہا اور دوسری طرف نفرت کی انتہا، حضور کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل کے سوا کچھ اور کروں. اس پر یہودیوں نے کہا تھا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم. تو میرے بزرگوں اور دوستو، آج جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. پاکستان بھر میں قتل و غارت گری مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بے لاگ عدل ہو، انصاف بحال کیا جائے، جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی ختم کی جائے، سیاسی تحفظ اور پشت پناہی سیاسی قائدین کی طرف سے یہ فراہم نہ کی جائے، اور سزائیں دینے میں رعایت نہ ہو. چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں سزاؤں کا ذکر کیا وہاں یہ فرمایا لا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر مجرموں کے بارے میں تمہارے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، مظلوموں کے بارے میں نرم گوشہ ہونا چاہیے. اسلام مجرم کی حمایت نہیں کرتا، مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور مظلوم کی حمایت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، ان میں سے ایک مظلوم ہے. تو ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، انصاف بے لاگ اور مجرموں کی پشت پناہی سے گریز، یہ جب ہمارے معاشرے میں آئے گا پھر جرائم کو یقیناً جرائم کنٹرول میں آئیں گے، اور مجرموں کو کا تحفظ اور مجرموں کو بچانے کے لیے مختلف حربے جب اختیار نہیں کیے جائیں گے پھر انشاءاللہ معاشرے میں اعتدال آئے گا. اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.